به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم. محترم دوست و بزرگو, اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا فرمایا, اس لیے اس کی اقتصادی معاشی تمام ضروریات کو زمین پہ رکھا. زمین میں بھی خزانے ہیں اس انسان کے لیے, آسمان سے بھی خزانے برستے ہیں, معقولات و مشروبات کے ہوں, اقتصادی ہوں, معاشی ہوں, سردی گرمی سے بچاؤ ہو, تمام کی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا کہ سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام بھی انسان کے لیے, کہ سورج کی گرمی سے ہم بہت فوائد حاصل کرتے ہیں, اس کی روشنی سے فوائد حاصل کرتے ہیں, چاند کی روشنی اور اس کی مٹھاس سے فوائد حاصل کرتے ہیں, حتیٰ کہ جتنے بھی چیزیں اس زمین پر اللہ نے پیدا فرمائی وہ بھی ساری انسان کے لیے پیدا فرمائی. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ جتنی چار مخلوقات ہیں جس سے یہ زمین اللہ نے آباد فرمائی, ایک اس میں جمادات کی مخلوقات, دوسری نباتات, تیسرے حیوانات اور چوتھی انسان. فرمایا کہ نبات جمادات جو ہے یہ مٹی اور پتھر کو کہا جاتا ہے, کہ زمین کی مٹی اور پتھر جو ہے یہ پوری طاقت لگا کر فصل کو اگاتا ہے, پھل اور پھول اور زمین سے خزانے نکلتے ہیں. تو جمادات جو ہے یہ زمین سے جو مٹی پتھر جو ہے وہ مٹی کے ذریعے سے نباتات پیدا ہوتی ہے اور یہ اپنی پوری طاقت لگاتی ہے زمین, اس لیے زمین کو طاقتور رکھنے کے لیے اس میں غذا ڈالی جاتی ہے, اس میں کھاد ڈالتے ہیں, اس کے اندر مختلف قسم کے سپرے کرتے ہیں تاکہ زمین جو ہے وہ طاقتور رہے اور بہترین اور عمدہ فصل اگا سکے, تاکہ وہ انسان کو کے کھانے پینے کے کام آئے. وہ گندم استعمال کرتا ہے, چاول کرتا ہے, پھل و پھول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ یہ زمین پوری طاقت لگا کر نباتات اگاتی ہے. جب فصلیں اگ جاتی ہیں, پھل و پھول اگتے ہیں, وہ بھی انسان استعمال کرتا ہے, پھر نباتات کو استعمال کرتا ہے, کرتے ہیں حیوانات جانور, اس چارے کو پھر حیوانات کھاتے ہیں, بکری بھیڑ, اور یہ جانور جب نباتات کو استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں تو نباتات نے گویا کہ اپنے آپ کو قربان کیا حیوانات پر, پھر حیوان قربان ہوتا ہے انسان پر, انسان ان کی ہڈی گوشت, ان کی کھال بال سے فائدہ اٹھاتا ہے, ان جانور کو ذبح کرتا ہے. تو جانور بھی انسان کے لیے قربانی دے رہے, نباتات بھی انسان کے لیے قربانی دے رہی, جمادات جو زمین ہے وہ بھی انسان کے لیے قربانی دے رہی, اور زمین کے اندر بڑے اللہ نے ہزاروں خزانے رکھے ہیں جس کو انسان استعمال کرتا ہے, حتیٰ کہ سمندروں کے تاہوں کے اندر بھی جو خزانے وہ بھی انسان کے استعمال کے ہیں. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات اپنے آپ کو قربان کرتی ہے انسان پر, انسان کے لیے, اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے سے اعلیٰ پر قربان کرے, نہ کہ اپنے سے نیچے والے پر قربان ہو. اور اگر یہ انسان اعلیٰ ہو کر اپنے آپ کو ادنا پر قربان کرے گا تو اس کی بدبختی ہے. کیسے کہ انسان ہو کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بتوں کی پوجا پر لگا دیا, اگر وہ بتوں کی پوجا پر لگاتے تو بت تو مٹی پتھر کے ہیں, جمادات ہیں, تو اعلیٰ ہو کر اپنے آپ کو ادنا پر قربان کر رہا ہے, اور اعلیٰ ہو کر اپنے آپ کو نباتات پہ قربان کر رہا ہے کہ لوگوں نے درختوں کی بھی پوجا کی, ان کو بھی مانا, ان پر بھی منتیں چڑھائیں, کہا کہ اعلیٰ ہو کر اپنے آپ کو ادنا پر قربان کر رہا ہے, پھر اعلیٰ ہو کر اپنے آپ کو حیوانات پر بھی اس نے قربان کیا, انسان ہو کر اپنے آپ کو حیوانوں پر قربان کیا کہ گائے اور جانور کو بھی اپنا خدا اور معبود بنا لیا اس انسان نے, اور اس کی عقل بالکل ماری جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل کا مادہ دیا ہے یہ اس کو ہدایت کے لیے دیا ہے تاکہ عقل کے ذریعے سے اچھے اور برے کو پہچان سکے. تو اس میں عقل ایسی چلی جاتی ہے کہ یہ اس مٹی اور پتھر کو پوجنے لگ جاتا ہے جو جس کو یہ خود بناتا ہے, جو اس کے بنائے جانے کا خود محتاج ہے. تو فرمایا کہ یہ ساری نباتات جمادات حیوانات اپنے آپ کو انسان پر قربان کرتا ہے. اگر انسان اعلیٰ ہو کر اپنے آپ کو ان چیزوں پر مادی چیزوں پر قربان کرے گا تو اس کی کم نصیبی ہے. اس کو چاہیے کہ اعلیٰ ہو کر اپنے آپ کو اپنے سے اعلیٰ یعنی اپنے مولا پر قربان ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں. اس لیے سورج اور چاند کا جو نظام ہے یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس میں ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اپنے وقت مقرر پر سورج نکلتا ہے, چاند نکلتا ہے, ستارے نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. انسان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بنایا, اپنی ذات کے لیے. انسان کی تخلیق ایسی فرما دی, ایسی فرمائی کہ انسان کی تخلیق کہ اس کے اندر ایسا ایک دل رکھ دیا جو اس کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اس لیے فرمایا, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اپنے دل کی بہت حفاظت کیا کرو, اس کے اندر غیر اور دنیا نہ آئے اس دل کے اندر, کیونکہ آپ کی روح جو ہے وہ اتنی اہم ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے جلیل القدر انبیاء اور رسول آپ کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں. کوئی نبی, کوئی قوم, کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے پاس ہدایت نہ ہو. ہدایت لے کر 1,24,000 قوموں پیش انبیاء اور رسول آپ کی ہدایت کے لیے آتے رہے, اور سب سے آخر میں آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا جلسہ گاہ ہے, یہ جلسہ گاہ ہے یہ دنیا, کہ جیسے جلسے میں بڑے وائز اور خطیب سے پہلے وقت لیا جاتا ہے اور اشتہار میں نام بھی اس کا مرکز میں لکھا جاتا ہے اور باقی چھوٹے وائز جو ہیں وہ اس کے ان کا نام ان کے ارد گرد لکھا جاتا ہے, لیکن ان کا بیان سب سے آخر میں ہوتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح یہ زمین, یہ دنیا جلسہ گاہ ہے کہ جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب سب سے پہلے ہوا, لیکن آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہو رہا ہے. اس لیے ایک صحابی رسول کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھے رسالت و نبوت اس وقت مل گئی تھی جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے, ان کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی کہ میرا انتخاب ہو چکا تھا. اس لیے یہ امت, ہمارے حضرت شہید فرماتے ہیں, یہ ایسی خاص امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رسول عطا فرمایا کہ جو کسی امت کے حصے میں نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر مادہ بھی وہ ہے, عشق اور محبت کا مادہ. اس امت کے اندر جو اپنے محبوب سے عشق و محبت کا مادہ ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا. کسی امت نے ایسی محبت اور عشق اپنے نبی سے نہیں کی کہ جیسی محبت اور عشق یہ امت اپنے نبی سے کرتی ہے. اس لیے بدر کا موقع جب آیا, جو ایک جنگ ارادہ نہیں تھا, ایک صرف قافلے کا گھیراؤ کرنا تھا, اس موقع پر 313 صحابہ تیار ہوئے. کوئی خاص ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں اور کوئی جنگ کی تیاری بھی نہیں, اور ایک دم 1,000 کا لشکر سامنے جنگ جو کھڑا ہے. اچانک ایک آزمائش آ گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوئے, صحابہ سے مشورہ فرما رہے کہ کیا کریں, واپس چلے جائیں کہ جنگ کریں. اب اس موقع پر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو کہہ دیا تھا فضا بنتا ربو کا فقاتلا انہا ہنا قائدون, آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کرے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. فرمایا آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی جانوں کو قربان کریں گے. اس لیے نبی کی محبت جو ہے اس امت کے اندر جتنی ہے کسی امت کے حصے میں وہ محبت نہیں آئی, وہ عشق نہیں آیا. اس لیے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا, کتنی نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج جمع کی ہے؟ فرمایا, یا رسول اللہ, کچھ زیادہ نہیں, سادی نماز پڑھتا ہوں, فرض واجبات سنت پڑھتا ہوں, کچھ زیادہ نوافل نفلی عبادات نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے میرے اندر, وہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے عشق اور محبت ہے. آپ نے فرمایا, المرء ما من احبا, اس موقع پر فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. اس امت کے اندر جو عشق کا خاص ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا. اس لیے ہمارے حضرت شہید اسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو عظیم شان جو نعمت ملی ہے وہ رسول اللہ کی نعمت ملی, کہ ایسا رسول ملا جو انبیاء کے سردار ہے, انبیاء کے سردار ہے, اور کلام ایسا ملا, دوسری نعمت کلام اللہ کی نعمت, تیسری بیت اللہ کی نعمت. آپ کو جو اللہ نے اپنا گھر عطا فرمایا وہ ایسا گھر عطا فرمایا کہ جو کسی امت کے حصے میں نہیں آیا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدیث آتی ہے کہ فرماتے ہیں, حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے چکر لگایا بیت اللہ کا اپنے تخت شاہی پر, کہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جن و انس ان کے تابع تھے, چرند و پرند کی زبانیں سمجھتے تھے. فرمایا کہ تخت شاہی کو لے کر ہوائیں فضاؤں میں اڑتی تھیں, تو فرمایا کہ وہ آئے
اور اپنے تخت شاہی پر طواف کیا بیت اللہ کا اور بیت المقدس کی طرف چلے گئے تو اللہ کے گھر نے سوال کیا اللہ سے کہ اللہ میں تیرا گھر ہوں اور یہ تیرے پیغمبر ہے، انہوں نے میری آبادی کی کوئی فکر نہیں کی بلکہ بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تو میں بیت المقدس کو آباد کروں گا، لیکن تیری آبادی کے لیے میں نے اپنا آخری نبی اور اس کی امت کو چن رکھا ہے جو اپنے سجدوں سے تیرے صحن کو بھر دے گی۔ اس لیے جتنا اس امت نے بیت اللہ کو آباد کیا کسی امت کے حصے میں ایسی آبادی نہیں آئی۔ اس لیے رسول بھی آپ کو سب سے اعلیٰ، اور اللہ نے اپنا گھر بھی تو میں نصیب فرمایا، اور تیسری عظیم الشان نعمت کلام اللہ کی نعمت کہ اللہ نے کلام اس امت کو جو عطا فرمایا وہ کسی امت کے حصے میں نہیں آیا کہ جو معجزہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا معجزہ ان کی زندگی تک باقی رہتا ہے، لیکن میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا جسے پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ وہ کلام اللہ کا معجزہ ہے کہ جس کے زبر اور زیر کے اندر بھی کبھی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ انسان کی نفسیات ہے کہ اگر اسے کوئی مضمون سمجھ نہ آئے تو اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتا، بور ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید جو ترجمہ تفسیر نہیں جانتے یا جو قرآن مجید حفظ کرنے والے بچے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں اور اس کا معنی اور تفسیر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بور نہیں ہوتے۔ قاری سے پڑھانے والے دن رات ان کو پڑھاتے ہیں، وہ اس کو رٹا لگاتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید جن کو ترجمہ تفسیر کا علم نہیں، لیکن قرآن مجید پڑھ کر آپ کبھی بوریت محسوس نہیں کریں گے، حالانکہ آپ اس مضمون کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ جبکہ انسان کی نفسیات کے مضمون کو سمجھے بغیر اگر وہ پڑھے تو اس کو مزہ نہیں آتا، لیکن قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا عشق اس امت کے سینے میں دل میں اتار دیا، اللہ نے محبت اتار دی اپنے کلام کی، جس کے زیر اور زبر کے اندر فرق نہیں، رنگ و نسل، زبان، معاشرت، رہن سہن، ہر چیز کے اندر فرق ہے، لیکن قرآن مجید پڑھے گا تو پوری دنیا کا قاری ایک ہی قرآن پڑھے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کی محبت کو اس امت کے سینے میں اتار دیا۔ اور آج قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں ہمارے بچے، جبکہ قرآن مجید وحی اتنی وزنی ہے۔ فرمایا کہ سردی کے موسم میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے اس بوجھ کی وجہ سے، لیکن آج آپ قرآن یاد کرتے ہیں تو اتنا ہلکا ہے کہ آپ کا سینہ ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ چھوٹے معصوم بچے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ پہلی امتیں اپنا کلام یاد نہیں کر سکتی تھی، صرف اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کا خاصہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو یاد کر لیتی ہے، حفظ کر لیتی ہے، ورنہ پہلی امتیں جب پڑھتی تھی تو ان کو اس وقت یاد رہتا جب وہ اپنا کلام بند کرتی تو۔ فرمایا کہ ان کو قرآن، ان کا کلام جو ہے ان کے سینے سے، ذہن سے نکل جاتا تھا، صرف اس زمانے کا نبی جو ہے وہ اس کلام کو حفظ کر سکتا تھا، یاد کر سکتا تھا، باقی امتیں یاد نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس امت محمدیہ کا خاص ہے کہ قرآن مجید نے ان کے سینے میں اتار دیا۔ آج چھوٹے معصوم بچے جن کی ہماری نظر میں اہمیت نہیں، لیکن حافظ قرآن ہیں، قرآن یاد کر کے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں اللہ جب اپنی کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے بیت اللہ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا استعمال نہیں کیا، ورنہ جبرائیل تو اکیلے کافی تھے۔ ابرا کا جب لشکر آیا ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کے لیے تو فرشتے، جلیل القدر فرشتے وہاں پر نہیں آئے مقابلے کے لیے، بلکہ ننے پرندے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چڑیا سے بڑا، کبوتر سے چھوٹا، سبز رنگ کا پرندہ۔ حضرت شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، فرمایا کہ جدہ کے سمندر کی طرف سے وہ پرندے آئے، آ کر حملہ آور ہوئے، ہر پرندے کے پاس تین کنکر تھے، جو ان کے سر پر لگتا تو پیچھے کے راستے سے نکل جاتا، اور اللہ نے انہیں کھایا، وہ بھوسا کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ننے پرندوں سے کام لیا، غول کے غول وہ پرندے آئے، سبز رنگ کا پرندہ، سرخ ان کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے۔ فرمایا انہوں نے ابرہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اب اللہ نے کام لیا تو چھوٹی مخلوق سے کام لیا، اپنے گھر کی حفاظت کروائی۔ بالکل اسی طرح جب اپنے کلام کی حفاظت کروائی تو چھوٹی ننی مخلوق سے کام لیا، جو معصوم بچے ہیں قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں۔ اور قرآن کو جتنا حفظ کرتے ہیں بچے ان کا سینہ ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو حافظ قرآن بچے ہیں وہ اسکول اور کالج اور دوسرے جو ہے وہ شعبوں کے اندر بھی آگے برتری حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن یاد کر لیا۔ جب قرآن یاد ہو گیا تو ہر چیز، ہر علوم ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کلام ایسا عطا فرما دیا عظیم الشان، جس کے زبر اور زیر کے اندر فرق نہیں۔ اللہ نے رسول ایسا عطا فرما دیا، اور اس کی محبت ہمارے سینے میں ایسی عطا فرما دی، کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ جو عشق رسول سے خالی ہو۔ کوئی دل ایسا نہیں. آپ مرکز نبوت ہیں, آپ آئین نبوت ہیں, آپ وسط نبوت ہیں, آپ عدل نبوت ہیں. اس رحمۃ اللہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دائرہ نبوت بناتے ہیں, عجیب بات حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب دائرہ بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کرتے ہو کہ یہاں پر ہم نے دائرہ بنانا ہے, پھر اس جگہ پر پرکار کی سوئی کو آپ رکھتے ہو, رکھنے کے بعد آپ دائرہ بنانا شروع کرتے ہو تو فرمایا کہ دائرہ بنانا شروع کرتے ہو اس کے دونوں کناروں کو ملا لیتے ہو, دائرہ آپ کا مکمل ہوا. جب آپ پرکار کی سوئی کو اٹھاتے ہو تو درمیان میں نقطہ ظاہر ہوا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دائرہ نبوت بنانا شروع کیا تو پرکار کی سوئی کو رکھ کر جب دائرہ نبوت بنانا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے دائرہ نبوت بنانا شروع کیا, حضرت عیسیٰ پر آ کر اس کے دونوں کنارے ملا دیے. اب دونوں کنارے تو مل گئے لیکن دائرہ مکمل ہوتا ہے جب پرکار کی سوئی کو اٹھاتے ہیں. اب اس کے دونوں جب کنارے ملے, یہاں حضرت آدم ہے یہاں حضرت عیسیٰ, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان مسر عیسیٰ عند اللہ کمسر آدم, ہمارے ہاں عیسیٰ کی مثال ایسے جیسے کہ آدم کی مثال. یہاں کنارے مل گئے لیکن دائرہ مکمل ہوتا ہے جب پرکار کی سوئی کو اٹھاتے ہیں. تو فرمایا درمیان میں وہ وسط ظاہر ہوتا ہے, درمیان میں نقطہ ظاہر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ مرکز ہے. فرمایا کہ بالکل اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اس دائرے کو مکمل کیا, لیکن جب پرکار کی سوئی اٹھاتے ہیں درمیان میں وسط ظاہر ہوتا ہے, عین ظاہر ہوتا ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام انبیاء کے دائرہ نبوت کے بالکل مرکز میں ہیں, وسط میں ہیں, عین میں ہیں. معلوم ہوا کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام انبیاء کی رسالت و نبوت معتبر ہوئی. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو کسی نبی کی رسالت و نبوت معتبر نہ ہوتی. اس لیے فرمایا کہ ہاں آپ مرکز نبوت ہیں, وسط نبوت ہیں, عین نبوت ہیں, آپ عدل نبوت ہیں, تمام انبیاء کی رسالت و نبوت آپ کی مرہون ہیں. آپ نہ آتے تو کسی نبی کی رسالت و نبوت معتبر نہ ہوتی, آپ اعتبار نبوت ہیں. اس لیے میرے شیخ ثانی حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طویل سلام ہے, فرماتے کہ جن کے آنے سے نبوت ہوئی معتبر, جن کے آنے سے نبوت ہوئی معتبر, اس اعتبار نبوت پہ لاکھوں سلام. وہ جو پائے مبارک کی زینت رہا اس غبار نبوت پہ لاکھوں سلام. آپ مرکز نبوت, تو ایسا نبی اس امت کو دے دیا اور امت کے دل میں ان کا عشق اور محبت بھی پیدا فرما دیا. کوئی موقع ایسا آتا نہیں کہ جب کوئی ایسی قربانی کے بات اور یہ امت کھڑی نہ ہو, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس لیے کسی امت نے اپنے نبی سے وہ محبت نہیں کی جو محبت اور عشق اس امت کے سینے میں, تبھی آپ کو فضیلت ملتی ہے. بخاری کی روایت ہے کہ انبیاء کو جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اللہ سوال کریں گے انبیاء سے کہ تم نے اپنا کام پورا کیا. تمام نبی کہیں گے کہ ہم نے اپنا کام اور ذمہ داری پوری کی, ہم نے دعوت اور تبلیغ کا کام پہنچایا, بات امت تک پہنچائی. لیکن امتوں نے انکار کیا, امتیں کھڑی ہوں گی اور کہیں گے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری دینے والا نہیں آیا. تو اللہ پوچھیں گے انبیاء سے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ بخاری کی روایت ہے, فرمایا کہ انبیاء اس امت محمدیہ کو گواہ بنائیں گے, بطور گواہ پیش کیا جائے گا کہ یا اللہ ہماری گواہی یہ امت محمدیہ دے گی ہمارے حق میں. اللہ پوچھیں گے, ہم کہیں گے یا اللہ ہر نبی نے اپنا کام پورا کیا اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا لیکن امتوں نے انکار کیا. تو وہ امت اعتراض کریں گی کہ اللہ یہ امت محمدیہ تو بعد میں آنے والی امت ہے, یہ بعد میں آنے والی امت تو ہمارے خلاف گواہ نہیں بن سکتی, اس لیے کہ یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی, یہ تو بعد میں آئی. تو اللہ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنا کام اور ذمہ داری پوری کی, امتوں نے انکار کیا. آپ کا فرمان ہمارے لیے ایسے ہے کہ جیسے ہم نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ہماری گواہی اللہ تعالیٰ انبیاء کے حق میں قبول فرمائیں گے. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا گواہ بھی اتنا اہم اور بڑا ہوتا ہے. تو یہ اعزاز آپ کو حاصل ہو رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ امتوں میں آپ خاص ہیں, خاص امت ہیں. یہاں پر آ کر دین کی تکمیل چونکہ ہو رہی, اس لیے کہ ہماری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے. ہم بہت کمزور ہیں, بہت ناکارہ ہیں, بڑے عیوب ہیں ہمارے اندر, لیکن چونکہ ہمارے اندر نسبت ہے, ہماری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹے عمل کو بھی شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہود انہوں نے صبح سے زہر تک کام کیا, اللہ نے دو قیرات دیے. نصارہ نے زہر سے عصر تک کام کیا, اللہ نے دو قیرات دیے. اور امت محمد نے عصر سے مغرب تک کام کیا تھوڑے وقت, اللہ تعالیٰ نے چار قیرات ان کو دیے. پہلو نے اعتراض کیا جی یہ زیادتی ہے کہ ہم نے کام زیادہ کیا اور ہمیں اس پر اجر کم مل رہا ہے اور انہوں نے کام جو ہے وہ تھوڑا کیا ان کو اجر زیادہ مل رہا ہے. تو اللہ پوچھیں کہ تم سے جو اجرت طے ہوئی تھی کیا وہ اجرت جو ہے وہ جو اجرت طے ہوئی تو اس میں کوئی کمی کی؟ تو کہیں گے کمی نہیں کی. جب کمی نہیں کی تو یہ کوئی زیادتی نہیں, اور جو میں نے ان کو تھوڑے کام پر زیادہ اجر دیا ہے, زیادہ اجرت دی ہے, یہ میرا فضل ہے. یہ کس کا ہے؟ اللہ کا فضل ہے, اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے وہ ہمیں فضل مل رہا ہے. صحابہ فکر مند ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تھوڑی ہیں, بنی اسرائیل کی عمریں بہت, ہم اعمال میں ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ غمزدہ ہوئے صحابہ, فوراً سورۃ قدر نازل ہو گئی کہ ایک رات کی عبادت تمہاری ہزار مہینوں سے افضل ہے, تم ایک رات کی عبادت کر کے ان سے آگے بڑھ سکتے ہو. اور ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ شب قدر, فرمایا کہ ہزار مہینوں سے مراد اس زمانے کے ہزار ہیں, آج کے ہزار نہیں. بچپن کے اندر ہمارے لیے لاکھ جو ہوتی تھی, لاکھوں کے لکھ پتی ہے, بڑی قیمت ہوتی تھی. پھر وہ زمانہ آئے کہ کروڑ پتی کو امیر سمجھنے لگے, اب وہ زمانہ آگے کروڑ پتی بھی امیر نہیں, ملینئرز ارب پتی اس کو امیر سمجھا جاتا ہے. یہ ہر زمانے کا عدد ہوتا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ہزار مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزار کا عدد مراد تھا, جو آج کا اربوں کے حساب سے ہوگا. اس زمانے کا ہزار آج کتنا ہوگا؟ پہلے زمانوں میں ایک وقت وہ بھی تھا, 100 سال پہلے کہا کہ کسی کے پاس 100 روپے ہوتا تو جھنڈا لگا ہوتا, یہ سب سے زیادہ مالدار ہے, اور آج 100 کی جو ہے وہ ٹافیاں نہیں آتی. تو مقصد کہنے کا کہ یہ اس زمانے کا, تو امت نے غم ہوا امت کو, اللہ نے فوراً تمہارے لیے سبب پیدا کر دیا کہ تم پیچھے نہ رہو, کیونکہ تمہاری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, اس لیے تھوڑے عمل پر اس امت کو اجر زیادہ مل رہا ہے, زیادہ. اس لیے یہ امت خاص امت ہے, کوئی غم اور پریشانی ہو, فرمایا کہ عشق تو اس امت کے سینے میں ہے ہی, کوئی سینہ ایسا نہیں کہ جس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو, محبت سے. اس لیے دوستو, آپ کی روح کے لیے انبیاء اور رسول ہر زمانے میں آتے رہے, اپنی روح کی حفاظت کریں. جسم کی ہم حفاظت کرتے ہیں, روح کی حفاظت نہیں کرتے. آج ہمارے اندر ناشکری بہت زیادہ آ گئی, ہرس اور طمع بہت آ گیا. ہمارے حضرت شہید اسلام کو کسی نے لکھا, اپنے حالات لکھے, پریشانیاں لکھی, حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ جو نعمت موجود ہے اس کا شکر کرو, جو نعمت موجود نہیں اس کی فکر نہ کرو. آج کیا ہے کہ جو نعمت موجود ہوتی ہے اس کا ہم شکر نہیں کرتے, اور جو موجود نہیں ہوتی اس کی فکر کرتے ہیں, لہذا ہم غم زدہ اور اداس رہتے ہیں اتنی نعمتوں کے باوجود. اور دوسرا فرمایا, اللہ کی ذات کے سوا کسی سے خیر کی امید نہ رکھو. اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا, آپ کو ایک دم خوشی ہوگی کہ میں نے تو امید نہیں رکھی تھی اور اس نے بھلائی کر دی, اور اگر وہ برائی کرے گا, نقصان پہنچائے گا, تو آپ کو غم نہیں ہوگا کہ میں نے تو پہلے اس کی امید نہیں رکھی. اس لیے دو سبق لے کر جاؤ, ایک جو نعمت موجود ہے اس کا شکر کرنا ہے, جو موجود نہیں ہے اس کی فکر نہیں کرنی, اور دوسرا اللہ کی ذات کے سوا کسی سے خیر کی امید نہیں رکھی. اللہ کی ذات کے سوا جب نہیں رکھو گے, اگر وہ اچھا کام کر دے گا تو آپ کو ایک دم خوشی ہوگی کہ میں نے تو اس سے خیر کی امید ہی نہیں رکھی اور اس نے یہ میرا کام کر دیا, میرے ساتھ بھلائی اور نیکی کر دی. اور اگر وہ آپ کے ساتھ برائی کرے گا تو آپ کو غم نہیں ہوگا یہ سوچ کر کہ میں نے تو اس سے پہلے ہی امید نہیں رکھی. اس لیے آج اس امت کے اندر ناشکری بہت پیدا ہو گئی, ناشکری کفران نعمت پیدا ہو گیا. آپ شکر گزاری کریں گے, اللہ آپ کی نعمت میں اضافہ فرمائیں گے, دل کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ صبح کو تم اٹھتے ہو, اگر تمہارے اعضاء کام کر رہے ہیں, کوئی فالج اور بڑی بیماری نہیں, اس دن کا قوت آدھی روٹی اگر تمہارے گھر میں موجود ہے, فرمایا ساری دنیا کے خزانے سمٹ کر تمہارے قدموں کے نیچے آ گئے. اور یہ نعمتیں ہمیں روزانہ ملتی ہیں, ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں سارے یہاں پر جتنے موجود ہیں, ورنہ ہاسپٹل میں ہوتے, کوئی بڑی بیماری نے حملہ نہیں کیا. اور آج کا قوت موجود, کیا پورے ہفتے کا کھانا موجود ہے ہمارے پاس, تو کیا کمی ہے؟ ساری دنیا کا خزانہ سمٹ کر تو ہمارے قدموں میں آ گیا, لیکن ہرس ہے ہمارے اندر. ہرس کو ختم کرو, قناعت پیدا کرو. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت مال کے طلب کرنے نے تجھے ہلاک کر دیا, یہاں تک کہ تو قبروں کی زیارت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.